بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 26ویں پارے سے ہوا. اللہ کا کلام ایک غالب عزیز ذات حکمت والی ذات کی طرف سے اترا ہے. زمین و آسمان کو اکیلے اللہ نے پیدا کیا ہے ایک متعین وقت تک، پھر یہ سارا نظام نیست و نابود ہو جائے گا. مشرقین سے کہا، کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے ساتھ اس تخلیق میں شریک تھا؟ بلاؤ، کہاں ہیں وہ جو اللہ کے ساتھ اس تخلیق میں شریک تھا؟ کل قیامت میں جب تمہیں ان کی ضرورت ہوگی تو وہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ تمہاری عبادت کا انکار کریں گے. اللہ کا نبی اگر قرآن خود بنا کے لے آیا تو اللہ کا نبی سے نے کہا، بتاؤ پھر مجھے اللہ سے کون بچا سکتا ہے کہ میں اللہ کی طرف اس کلام کی نسبت جھوٹی کروں؟ اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ پھر میرا آنا دنیا میں پہلی مرتبہ نہیں، رسولوں کا ایک سلسلہ ہے، میں تو اس سلسلے کا آخری رسول ہوں. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی، ماں خاص طور پہ کتنے بوجھوں کے ساتھ، کتنی مشقتوں کے ساتھ اپنے بچے کو جنتی ہے اور پھر کئی مہینے اسے سینے کے ساتھ لگائے رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے. تو فرمایا کہ انقدر حسن سلوک کا مارک معاملہ کرو. عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، دیکھ عبداللہ، میری بوڑھی ماں میرے کندھے پہ ہے اور میں نے اسے بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، اور اسی گرمی میں اور تانبے کی طرح یہ زمین کی گرمائش بھی، اور بیت اللہ کے اطراف میں تم سنگریزے دیکھ رہے ہو، اس سے میرا پاؤں بھی چھننی ہو گیا ہے اور میں نے اپنی ماں کو طواف کرایا ہے. پوچھنا یہ کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ کہنے لگے، بیٹے ساری زندگی بھی یہ خدمت کرتا رہے، جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا وہ درد ایسا تھا کہ ساری زندگی کی یہ خدمت بھی اس ایک درد کا بدلہ نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جب گرم خون ہوتا ہے، جیب میں پیسے آ جاتے ہیں، باپ فیکٹری حوالے کر دیتا ہے، دفتر میں صاحب بن جاتا ہے، تو یہ ماں باپ کو ہی بھول جاتا ہے. ہاں، جب جیب گرم ہو جاتی ہے، فیکٹری ہاتھ میں آ جاتی ہے، گاڑی بڑی ہو جاتی ہے، یہ خود صاحب بن بیٹھتا ہے نا جب، تو بوڑھے ماں باپ کو بھول جایا کرتا ہے، کبھی میں بھی تو کمزور تھا اور مجھے ماں اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتی تھی اور باپ نے خون پسینے سے مجھے کما کر یوں یہاں تک پہنچایا ہے. لیکن یہ گرم خون بھی عجیب تماشا ہے، یہ آدمی کو جب چڑھ جائے تو آدمی اپنے اوقات ہی کو بھول جاتا ہے. اسی کا ذکر فرمایا، ایک فرما بردار بیٹا ہے، وہ ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، مولا میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما، میری بھی بخشش فرما، مجھے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا. دوسرا ایک نافرمان بیٹا ہے جو باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے اور باپ کی نصیحت کو نظر انداز کرتا ہے، کہ یہ پرانے قسم کی باتیں کرتا ہے، یہ بوڑھا سٹیا گیا ہے، یہ بوڑھا، جیسے آج کی جوان اولاد بھی کہتے ہیں میرا باپ سٹیا گیا ہے. تو وہ نافرمان اولاد کہتی میرا باپ سٹیا گیا ہے، پرانے زمانے کی باتیں کرتا ہے. نیا دور ہے، نئے زمانے کے نئے فیشن اور نئے تقاضے ہیں، اماں پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. اس نافرمان اولاد کا تذکرہ فرمایا. پھر قوم عاد قوم سمود کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، کیسے اللہ نے انہیں ہلاک کیا ہے، اور مکہ والوں سے کہا کہ وہ طاقت میں، قوت میں، صلاحیتوں میں، جسم کی صحت میں تم سے کئی گنا بڑھ کر تھے، لیکن آج کہاں ہیں ان کا نام و نشان؟ سب مٹ گیا، ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے. اور مکہ کے اطراف میں قوم لوط کی اور قوم عاد کی بستیاں قریب ہی میں موجود ہیں، ذرا مندر تو دیکھو، سوائے ان کے گھروں کے نشانوں کے اور کچھ باقی نہیں رہا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وادی نخلا میں جب میرا پیارا نبی طائف سے واپس آ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ایک وادی کے وادی میں، اور وہ وادی نخلا ہے، فجر کی نماز میں سنسان ماحول تھا، خاموشی طاری تھی، میرے نبی کے زبان کا کلام تھا، ایک جسے کہیں کہ نورانیت اور سکینت کا ماحول تھا. تو وہاں کہیں دور سے جنات کو آواز پہنچی، وہ دوڑتی ہوا ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ عجیب کلام ہے یہ، تو آسمانی کتاب لگتی ہے. اور جیسے قریب پہنچے کہنے لگے، انصتو انصتو، خاموش ہو جاؤ، قرآن سنو قرآن. قرآن سنو. جنات بھی ادب کرتے تھے قرآن کا، آج تو مسلمان بھی نہیں کرتے. فرمایا خاموش ہو جاؤ، قرآن سنو. اور قرآن کیا سنا، دل کی دنیا ہی بدل گئی، دل کی دنیا ہی بدل گئی. ایمان لے کے آ گئے اور واپس جا کر وہ ایمان کی حرارت ان کے اندر ایسی پیدا ہوئی، بے چین ہو گئے کہ اللہ نے جیسے ہمیں ایمان دے دیا، ہماری ساری بلادری کو یہ ہدایت اور ایمان مل جائے. ہاں، ایمان نے ان کے اندر ایک حرارت حرکت پیدا کر دی، ایمان نے ایک حرارت حرکت پیدا کر دی، بے چین ہو گئے اور واپس جا کر اپنی قوم کے بارے میں فکر مند ہو گئے کہ جیسے اللہ نے ہمیں یہ دولت دی ہے، ہماری ساری قوم مسلمان ہو جائے ایمان والی. تو قوم کو ایمان کی دعوت دی اور قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ کی بڑائی بتائی ہے اسی کا تذکرہ. پھر اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، آپ ان اپنے دشمنوں کے خلاف صبر کیجئے، جیسے اول العزم انبیاء ہمیشہ اپنے نادان نادان لوگوں کے لیے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے. اللہ فرمایا جو کافر ہیں اگرچہ وہ دنیا میں بظاہر کوئی نیکی کی شکلیں بھی اختیار کرے، لیکن آخرت میں اجر کے لیے ایمان ضروری ہے، اس لیے اللہ ان کا آخرت میں نیکیوں کا کوئی وزن قائم نہیں کرے گا. اور جہاں تک ایمان والوں کو تعلق ہے، اللہ نے ان کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے. پھر اللہ رب العزت فرمایا جو کافر تم سے لڑیں تو تم انہیں پکڑو، اور فضرب فوق لانا گردنیں انہیں مارو اور انہیں خوب گرفتار کر لو، پھر تمہیں یہ حق حاصل ہے. پہلے سورہ انفال میں تو بتایا تھا کہ ان میں سے کسی کو رہا نہیں کرنا، ان کی گردنیں کاٹو تاکہ ان کی طاقت ٹوٹ جائے، لیکن یہاں ایک اور حکم نیا آیا، فرمایا چاہو تو فدیہ دے کر انہیں رہا بھی اور آزاد بھی کر دو. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. میرے عزیزوں، قسم خدا کی، مسلمان اگر عزت چاہتا ہے اپنی تو اللہ کی دین کی عزت کروائے، اللہ اسے عزت دے گا. یہ اللہ کے دین کا خیال کرے، اللہ اس کا خیال کرے گا. یہ اللہ کے حکموں کی حفاظت کرے، اللہ آج بھی اپنی طاقت کے ساتھ اس کی حفاظت کرے گا. یہ آج اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ آج بھی اپنی مدد اور نصرت کے سائے اس پہ ڈال دے گا. لیکن فرمایا ان تنصر، تم کرو تو پھر ہم کریں نا، تم کرو تو اپنے، تم اپنی زندگی کی روٹین تو بدلو، طرز زندگی تو کچھ بدلو، اپنی سوچ فکر تو بدلو. صرف پیٹ اور معدے تک زندگی کا انداز تو کافروں کا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کافر ہیں جو صرف ان کی ساری دوڑ دھوپ معدے کے گرد گھومتی، ان کا معدہ اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا کو اس نے اپنے اندر لیا ہوا ہے. یأکلون کما تأکل الانعام، وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. والنار مثوی لہم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. مومن کھاتا ضرور ہے لیکن ایک مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے کہ صحت ملے گی، قوت ملے گی، اللہ کا دین کا کام کروں گا. کافر کا ساری زندگی کمائی کا مقصد معدہ اور شہوت ہے. اللہ نے ان کی مذمت فرمائی ہے. پھر اللہ نے اہل جنت کا تذکرہ کہ اللہ نے ان کے لیے نہریں دودھ کی اور شہد کی اور شراب کی اور میٹھے پانی کی، ان کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا کیا ان مجرموں کی طرح یہ جنت والے ہو سکتے ہیں جن کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، ہاں، اور جس سے ان کی رگے بھی باہر آ جائیں گی؟ کہاں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سبحان اللہ، حضرات صحابہ، قرآن سے ایسا عشق تھا کہ اللہ کے نبی سے فرمایا کرتے، پوچھا کرتے، اللہ کے نبی کوئی اور سورت آئی ہے تاکہ ہمیں اسے بھی پڑھیں، اس پر بھی عمل کریں، عشق تھا. تو منافقین جن کے دلوں میں رتی برابر بھی ایمان نہیں تھا اور ایمان کا اظہار جھوٹی زبانوں سے کیا کرتے تھے، وہ بھی دیکھی دیکھی حضور سے کہا کرتے کوئی نئی سورت تو آ جائے تاکہ ہم بھی ذرا اس پہ اس کو پڑھیں، تلاوت کریں. اللہ فرما رہا جب سورت اترتی اور اس کے اندر قتال جہاد کی بات ہوتی تو ان پر ایسی خوف طاری ہوتا جیسے کہ ابھی ان پہ جسے کہیں کہ موت طاری ہے، ایسے ڈرتے اور ڈرپوک ہوتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا قرآن پہ غور کرو، اس میں تدبر کرو. اگر کسی اور کا کلام ہوتا اس میں آپس میں بڑا تضاد ہوتا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال بدباد مت کرو، اور کاہل نہ بنو، سست نہ بنو، ہمت نہ ہارو، اللہ تمہیں ہی اوپر رکھے گا، اللہ تمہیں اکر رکھ رکھے گا. باقی یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے, اس میں جو آدمی ایمان لے آیا اس کا بڑا بھلا ہے. اور پھر اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے, بخیل بنو گے, تو اس سے اللہ کی سلطنت میں بادشاہت میں فرق کوئی نہیں. یہ بخل تمہارے لیے نقصان دہ ہے, خرچ کرے گا تو اللہ تمہیں اور دے گا, اور فقیر بنو گے تو اللہ تو بڑا غنی ذات ہے. اور تم نہیں اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوگے, اللہ کسی اور قوم کو اپنے دین کے دفاع کے لیے کھڑا کر دے گا, اللہ تمہارا محتاج کوئی نہیں. پھر اللہ نے سورہ فتح کا تذکرہ فرمایا. یہ سورہ فتح کے پیچھے ایک خاص پس منظر تھا, اور وہ پس منظر یہ تھا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آئی کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور بیت اللہ کے اندر موجود ہیں. نبی کی خواب سچی ہوتی ہے, لیکن اس میں اس بات کا تذکرہ نہیں تھا کہ آپ کس سال عمرے کے لیے تشریف لے جائیں گے. آپ نے اسی سال اپنے ساتھیوں کو کہا میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, کون کون میرے ساتھ تیار ہے؟ سارا مدینہ کا کیا سارا مسلمان نبی کی صحبت میں اور نبی کی رفاقت میں عمرے کے لیے روانہ ہو گیا. گویا کہ پورے مسلمانوں کی پونجی اس وقت 1400 تھی. وہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف روانہ ہو گئے, اور جب روانہ ہوئے ادھر مکہ والوں نے ایک لشکر تیار کر لیا کہ مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ, جسے اب شمسی کا علاقہ کہا جاتا ہے, وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا, اور وہاں اپنا پیارا داماد, باحیا داماد حضرت عثمان, جن کے خاندان کے کچھ لوگ مکہ میں رہا کرتے تھے, انہیں سفیر بنا کر بھیجا اور کہا کہ انہیں بتا دو ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں, قتل کے لیے, لڑائی کے لیے, جہاد کے لیے, قتال کے لیے نہیں آئے, ہم صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے, تم ہمارے لیے راستے میں رکاوٹ نہ بنو. لیکن انہوں نے جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو انہوں نے افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا, حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. ادھر اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو اکٹھا کر دیا اور فرمایا کون ہے جو اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم عثمان کا بھی بدلہ لیں گے, کفار لڑے تو ان کا بھی مقابلہ کریں, کون میرے ہاتھ پہ آج بیعت کرتا ہے؟ سارے صحابہ نہتے, کچھ بھی نہیں, اس لیے کہ تو عمرہ کرنے جا رہے تھے, ساز و سامان, جنگی ساز و سامان کچھ بھی نہیں, نہ ہی اس تیاری کے لیے نکلے تھے, اور دشمن تو ایک منظم مستحکم فوج ہے, وہ پورا لاؤ لشکر ہے, سارے جنگی ساز و سامان ان کے پاس موجود ہے. لیکن سبحان اللہ, اپنے نبی کے اطاعت میں نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اللہ کے رسول جیسے آپ کہیں, ہم اپنی جانیں حاضر ہیں, ہماری زندگیاں اللہ کے دین سر بلندی کے لیے آپ کے لیے حاضر ہیں. ادھر اللہ نے فرمایا یہ بیعت مجھے اتنی پسند آئی ہے, یہ اللہ کے رسول آپ پہ ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہا, یہ میرے ساتھ بیعت کر رہے ہیں اور ان کے اوپر میرا ہاتھ ہے. اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا, اور اس پھر ہوا یہ کہ بعد میں صلح ہو گئی اور یہ بات طے ہوا کہ آئندہ سال مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے, اس سال واپس چلے جائیں. صحابہ نے احرام باندھے ہوئے تھے, طبیعت پہ یہ بات بہت شاق گزری, لیکن نبی کے اطاعت میں انہوں نے اپنے نفس کے خلاف کیا, اپنے نبی کی بات مانی. اللہ فرمایا اگرچہ یہ صلح ہو رہی ہے لیکن ایک بہت بڑی فتح کی بنیاد پڑ رہی, بہت بڑی فتح کی, جسے اللہ نے فتح مبین بتایا. اور پھر ایک اس میں ایک شرط یہ بھی تھی جو بالکل طبیعتوں پر بوجھ بن گئی صحابہ کے, اور وہ شرط یہ تھی کوئی مکہ کا فرد مسلمان ہوگا, مکہ کا فرد مسلمان ہوگا اور اسلام کے ساتھ مدینہ میں آئے گا تو مدینہ والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے واپس مکہ بھیج دے, اور کوئی شخص مدینہ سے مکہ جائے گا تو مکہ والوں کے ذمے نہیں ہے کہ اسے مدینہ واپس کر دے. یہ شرط بھی طے ہو گئی. اللہ کا ایک نظام ہے, نبی تو جو صلح کرتا ہے اللہ کی رہنمائی میں کرتا ہے نا, اللہ کی رہنمائی میں کرتا ہے. ادھر مکہ کا ایک شخص مسلمان ہو گیا, ہاں, اور جب وہ مدینہ آیا تو معاہدے کے تحت اسے مکہ واپس بھیجنا ضروری تھا, مدینہ سے واپس نکال دیا گیا. مسلمانوں کے دلوں پر بڑی بے چینی کہ میرا ہمارا مسلمان بھائی پھر مکہ واپس جا رہا ہے, لیکن وہ مکہ نہیں گیا, مدینہ پہ نکل گیا. درمیان میں وہ علاقہ غیر میں بیٹھ گیا, علاقہ غیر میں بیٹھ گیا, اور وہاں بیٹھ کر اس نے مکہ والوں پر چھاپا مار کروائیاں کرنا شروع کر دی, ہاں, اور چھاپا مار کروائیاں جب شروع کر دیں تو مکہ والوں نے کہا تم اسے مدینہ والے اپنے پاس رکھ لو, ہاں, اب معاہدہ کی شک بدل دو, ایسا کرو تم اسے واپس مدینہ میں لے لو. اور یوں اللہ رب العزت نے اس کا انتظام خود کر دیا, جس سے ان کی طاقت بدکنے لگی اور کمزور ہونے لگی. اور ساتھ پھر اللہ رب العزت نے صرف دو سالوں کے اندر جب کفار مسلمان معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر آئے اور وہاں امن اور اطمینان اور تجارتوں میں امانت اور دیانت اور سچائی اور ان کے گھروں کے اندر محبتوں کا پھولوں کا کھلنا اور ہر طرف فضا کے اندر محبت کے جیسے کہ محبت اور الفت کی معطر خوشبوئیں جب انہوں نے اس فضا اور ماحول کے اندر دیکھی تو 1400 کی تعداد صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد کتنی بن گئی؟ 10,000. ادھر طے یہ ہوا تھا کہ 10 سال تک تمہاری ہماری جنگ نہیں ہوگی, لیکن مکہ والوں نے بار بار اس عہد شکنی کی اور اس کی خلاف ورزی کرتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے کے بارے میں فرمایا, اب تمہارا ہمارے درمیان معاہدہ کوئی نہیں. اور یوں 2 سالوں کے بعد مسلمانوں کی تعداد 10,000 پہنچی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح مکہ نصیب فرمایا. تو اس سورت کے آغاز میں اسی صلح کو بنیاد بتایا, ایک فتح مبین کو. اور جب مسلمان مدینہ سے نکلے تو منافق بڑے خوش, اب مسلمان بچ کے کوئی نہیں آنا, اب تو مسلمان سارے کے سارے کام آ جائیں گے, ہاں, اور ہم آزادی کے ساتھ مدینہ میں رہیں گے. اور مسلمان جب حدیبیہ سے واپس آئے, یہ ہیلے بنا بنا کر حضور کی خدمت میں آ گئے, قسمیں کھانے لگے, ہم بڑے مشغول تھے, ہم بڑے مصروف تھے. اللہ نے ان کی حقیقت کھول دی اپنے نبی پر, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا, اللہ ان سارے ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو اپنے نبی کے ہاتھ پر درخت کے سائے کے نیچے بیعت کر رہے تھے, اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا, اللہ اپنے نبی کو جو خواب دکھائیے وہ سچ کر کے دکھائے گا. اور پھر سچ کر کے دکھایا, پھر مسلمان عمرہ بھی کرتے رہے اور فتح کے ساتھ جو ہے مکہ میں داخل ہوئے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے حضرات صحابہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ صحابہ کی شان یہ تھی کہ اشدہ علی الکفار رحماء بینہم, کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت تھے, آپس میں نرم دل تھے. مسلمانوں, مومن کی شان یہ ہے, وہ کافروں کے مقابلے میں جب آتا ہے تو سخت بن کے آتا ہے, اور مسلمانوں کے لیے وہ نرم دل ہوتا ہے. اور مسلمانوں, منافق کی نشانی یہ ہے, وہ کافروں کے حق میں نرم ہوتا ہے اور مسلمانوں کے حق میں سخت ہوتا ہے. یاد رکھیں, منافق کی ایک بڑی علامت یہ ہے, وہ کافروں کے حق میں نرم ہوتا ہے اور مسلمانوں کے حق میں جو ہے وہ سخت ہوا کرتا ہے. اس سے آپ اپنے صفوں میں رہنے والے منافقین کو اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں, جو آج مسلمانوں کے لیے سخت ہیں, کافروں کے لیے نرم ہیں. مومن کی شان یہ ہے, اشدہ علی الکفار رحماء بینہم, جب کافروں سے ان کا واسطہ پڑے, دشمن سے واسطہ پڑے, وہاں وہ سختی دکھاتے ہیں, اور اہل ایمان کے لیے وہ نرم ہوا کرتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے. یہ منافق اور مومن کا درمیان ایک وجہ امتیاز ہے. یہ ایک بہت بڑا پیمانہ ہے, ایک بہت بڑا آئینہ ہے, جس کے اندر آپ منافق کی اور مومن کی تصویر دے سکتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے آہستہ آہستہ صحابہ کی جماعت کو مضبوط کیا, قوت دی, طاقت دی, اور فرمایا یہ اس لیے تاکہ کافروں کو مسلمانوں کی یہ طاقت دیکھ کر جلن ہو. ہاں, کافروں کو یہ جلن ہو, اس لیے اللہ رب العزت نے صحابہ قوت دی. کافر مسلمانوں کی طاقت سے ہمیشہ جلتا ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر آگے سورہ مومنون ہے, جس کے اندر معاشرتی زندگی کے بہت سارے آداب بتائے, اور ایک بڑا ادب یہ بتایا, اللہ کی نبی کی ادب عظمت کا خیال رکھو, ان کے آگے بھی نہ چلو. یہ جیسے نبی کا ادب ہے, ایسی یہ ادب معاشرتی زندگی کے اندر بھی ہے. بڑوں کے آگے نہ چلو, باپ کے آگے نہ چلو, شیخ کے آگے نہ چلو, استاد کے آگے نہ چلو, مربی کے آگے نہ چلو. یہ ادب بتایا, یہ ادب بتایا. پھر تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ ہوں, ادب بتایا معاشرتی زندگی کا, کہ جب تم بیٹھے ہو, تمہارے بڑے بھی بیٹھے ہوں, تمہاری آوازیں بلند نہ ہوں. پھر فرمایا, نبی کو تم عام انداز میں مت پکارو. فرمایا, اس طرح باپ کو نام لے کر مت پکارو, اچھے انداز سے اپنے بڑوں کو پکارا کرو, اسی کے آداب بتائے. اور پھر فرمایا, اگر کوئی فاسق فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس پر فوراً اعتماد کر کے اسے SMS بنا کر آگے نہ بھیج دیا کرو, ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو اور ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. اور تمہیں نہیں پتا ان افواہوں کا نقصان کیا ہوتا ہے, بس اوقات معاشی طور پہ اس ملک کو کروڑوں روپے کا ان افواہوں سے نقصان پہنچتا ہے. ہاں اور کتنے لوگوں کا اس سے نقصان ہوتا ہے. اس لیے ہر چلتی چلائی بات کو آگے نہ چلو, پھر جن ذرائع ابلاغ پر آپ اعتماد کرتے ہیں وہ تو عام طور پہ فاسق فجار کے کنٹرول میں ہیں. اس لیے احتیاط کرو, کرو ہر ایک بات پہ نہ مان لیا کرو. اس لیے اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے فاسق فاجر سے تحقیق کر لیا کرو اچھے طریقے سے. پھر صحابہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ صحابہ کو اللہ نے ایمان مضبوط محبوب ترین چیز ان کے دلوں میں بنا دی, اور ان کے دلوں میں اللہ نے کفر کی اور گناہوں کی نفرت بٹھا دی, اور یہی اللہ کے ہاں کامیاب لوگ ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اگر مسلمانوں کے دو جماعتوں میں آپس میں باہم دست گریبان ہو جائیں تو پھر وہاں جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو, ظالم کا ہاتھ روکو. اگر وہ باز نہ آئے تو سارے مل کر اس سے لڑو, اگر وہ باز آ جائے تو پھر ان کے درمیان عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو. اللہ عدل اور انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة, ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایمان والے اور مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں, اور جہاں صرف مہاجر رہ جائے اور صرف پنجابی رہ جائے اور صرف پٹھان اور بلوچ رہ جائے اور جسے کہیں کہ صرف سرائیکی اور جسے کہیں قوم پرست رہ جائیں, ایمان اسلام نکل جائے تو پھر وہیں بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے. بھائی چارہ تو ایمان کے ساتھ ہے, بھائی اسلام کے ساتھ ہے. جب صرف قومیت کے نام رہ جائیں, ایمان اسلام نکل جائے تو پھر آپس میں بھائی چارہ نہیں رہ سکتا. ہاں بھائی چارے کے پھول تو ایمان کے درخت پہ لگیں گے اور اسلام کے درخت پہ لگیں گے. اگر ایمان اسلام چلا گیا اور رنگ نسل کے یہ بت کھڑے ہو گئے پھر بھائی چارہ نہیں ہوگا, پھر گردنیں کٹیں گی, جسم کٹے گا, اعضاء کٹیں گے اور یہی گند چلتا رہے گا. فرما انما المؤمنون اخوة, یہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں, ان کے درمیان آپس میں صلح کرا دیا کرو. اور فرمایا معاشرے کے اندر جن چیزوں سے نفرتیں بڑھتی ہیں ان سے اپنے معاشرے کو پاک رکھو. کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی قوم کو حقارت کی نظروں سے مت دیکھو, کسی عورت کا مذاق مت اڑاؤ, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو, ہو سکتا ہے وہ مرد تم سے بہتر ہو. کسی کی عزت نفس مجروح نہ کرو, اور کسی کے بارے میں جسے کہیں کہ جاسوسیاں مت کرو, بدگمانیاں مت کرو, اور کسی کی غیبت مت کرو. کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا؟ یقیناً نہیں پسند کرتے. تو غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. یہ سارے وہ اسباب ہیں جس سے نفرتوں کا بیج پڑتا ہے اور نفرتوں کے دیواریں کھڑی ہوتی ہیں. اس کی مذمت فرمائی. باقی فرمایا تمہیں اللہ نے مختلف قوموں میں قبائل میں پیدا کیا, یہ صرف پہچان کے لیے, یہ فلاں قوم سے فلاں قوم سے. باقی یہ چیزیں کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں, مرتبہ کے لحاظ سے فخر کی چیزیں نہیں ہیں, اترانے کی چیز نہیں ہیں. اللہ کے ہاں عزت کا مقام تو اس کا ہے جس کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, عزت کی چیز تقویٰ ہے, جس کے پاس جتنا بڑا تقویٰ ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا معزز ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے صفات ذکر فرمائی ہیں کہ سچے مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنا مال و جان سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں. پھر فرمایا تم اللہ پر ایمان اسلام لانے پر احسان نہ جتلاؤ, یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں اللہ نے ایمان اسلام کی دولت دی. یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی دولت دی ہے, تم احسان نہ جتلاؤ, اور اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. پھر سورہ قاف کے اندر ہے, جس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے عقیدہ آخرت کا تذکرہ اس پورے سورت کے اندر ذکر فرمایا ہے. اور کفار کا یہ کہنا کہ مٹی ہو جائیں گے, خلط ملت ہو جائیں گے, ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, پھر دوبارہ ہوں گے, بڑی عجیب بات ہے. یہ تو سمجھ میں عجیب شے ان عجیب, بڑی عجیب بات ہے. اللہ نے فرمایا زمین نہیں دیکھتے, بنجر ہوتی ہے, آسمان سے اللہ بارشیں بھیجتا ہے, پھر اس کے اندر اللہ غلے اگاڑتا ہے, کھجوروں کھجور اگاتا ہے, پھر کھجورے کے خوشے کیسے تہ بتہ اللہ پیدا کرتا ہے. جیسے اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تمہیں بھی اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. پھر قوم عاد قوم سمود اور اصحاب ایکا ان کی ہلاکت کا تذکرہ کہ انہوں سب نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ہے. فرمایا اللہ تو تمہارے دلوں کے خیال سے بھی واقف ہے, وہ تو تمہارے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے, اور جو تمہارے زبانوں کے بول ہیں وہ فضا کے اندر جا کر نیست و نابود نہیں ہوتے, بلکہ وہ یہاں دائیں بائیں بیٹھے فرشتوں کے نام جسے کہیں کہ رجسٹر میں محفوظ ہو جاتے ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر ذکر فرمایا کہ جب نافرمان دو شخص اللہ کے سامنے جا کے جھگڑیں گے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا, یہ میرے گمراہی کا باعث بنا. اللہ فرمایا مت جھگڑا کرو, تم نے خود زیادتی کی ہے, اب میرے سامنے جھگڑا مت کرو, میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اور انہیں پکڑ کر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا, اور جہنم بھی کہے گی وتقول هل من مزید, ابھی اور بھی مجھے ایندھن چاہیے, ابھی مجھے اور بھی ایندھن چاہیے. اس کا تذکرہ فرمایا اور جنت کے بارے میں فرمایا وہ اہل تقویٰ کے لیے قریب کر دی جائے گی, اور اللہ ان کے لیے وہ ہو کر دے گا جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ دے گا. پھر اللہ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے, فرمایا اس میں بڑا عبرت کا سامان ہے. جن کی آنکھیں ہیں, جن کے دل ہیں, وہ تو ان حالات سے اور ان نشانیوں سے سبق اور عبرت پکڑ سکتے ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے کئی ساری قسمیں کھا کر سورہ زاریات کے اندر یہ عقیدہ ثابت کیا کہ انما توعدون لصادق, جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ بڑا سچا وعدہ ہے, یعنی قیامت برحق ہے. اور پھر تقویٰ والے جنت میں ہوں گے, جنت کے چشموں کے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے نیکی کیا کرتے تھے, اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, اور اپنے مالوں میں دوسروں کا حق سمجھا کرتے تھے. ان کے لیے اللہ رب العزت نے اور رات کے آخری حصے میں یہ سحری کے وقت وبالاسحار ہم یستغفرون, سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگا کرتے تھے. یہ جنت والوں کی صفات ہیں, جنت والوں کی صفات ہیں, سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگا کرتے تھے. یہ جنت میں بہاروں کے اندر اور چشموں کے اندر ہوں گے, اس کا تذکرہ فرمایا. حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کہ جب ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور آ کر بیٹے کی خوشخبری دی, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ کر گھبرا گئے. جب انہوں نے ہاتھ کھانے کے لیے نہیں بڑھایا تو گھبرائے, تو فرشتوں نے کہا آپ نہ گھبرائیں, ہم آپ کے پاس آپ کے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں. اور آپ کی بیوی پردے کے پیچھے فرشتوں کی یہ بات سن رہی تھی, فسکت وجہا, یوں اپنا ہاتھ اپنے پیشانے پہ مارا اور کہنے لی وقالت عجوز عقیم, میں بوڑھی, میں بانج, یہ بوڑھا 92 سال کی اس کی عمر ہو گئی, اس کا اور میرا بیٹا ہوگا اس عمر کے اندر, حیرت میں یوں ہاتھ مارا. فسکت وجہا وقالت عجوز عقیم, تو اللہ کے فرشتے کہنے لگے قالو کذلک قال ربک, ایسا ہی ہوگا, یہ بوڑھا رہے گا اور تو اسی عمر میں رہے گی, اللہ تمہیں بیٹا دے گا. انہ هو العلیم الحکیم, اس کا علم بھی بڑا وسیع ہے, اس کی حکمت بھی بہت بڑیا ہے, اللہ اسی عمر میں تمہیں اولاد دے گا, اس کا تذکرہ فرمایا. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ 12 سے 12:30 کے درمیان.